سورہ احزاب کی آخری آیات ہیں، ان کی تلاوت گزشتہ دنوں بھی کی گئی تھی. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے. ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، دونوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم اور بڑا نادان ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، نیز مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ احزاب کی آخری آیات ہیں، ان میں سے چند آیات کا بیان پیچھے درس میں ہو چکا ہے. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت جو بات میں نے بیان کی تھی، آیات تلاوت کی گئی تھی، اس میں ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اس طرح سے ایزا مت دینا جیسا کہ ان کی قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایزائیں دیں. اور اس سلسلے میں میں نے چند واقعات بھی ذکر کیے تھے تاکہ اس سے آپ اندازہ لگا سکیں کہ قوم نے اپنے نبی کو کس کس اذیت سے دوچار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کس کس اذیت سے گزرنا پڑا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض مسلمان تو غیر دانستہ طور پر، غیر ارادی طور پر ایسے معاملات کرتے تھے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی، تو یقیناً وہ غیر ارادی طور پر جب اس سے انہیں پتا چلا کہ اسے تکلیف پہنچتی ہے تو انہوں نے توبہ و استغفار کر لی. لیکن جہاں تک منافقین کا معاملہ ہے، کفار کا معاملہ ہے، تو وہ بالارادہ ایسا کرتے تھے کہ ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے تھے کہ دل میں ان کے ارادہ تکلیف پہنچانے ہی کا ہوتا تھا، لیکن زو معنی الفاظ ہوتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کو ان کی اس نیت کا جو اندرونی طور پر ہے پتہ نہ چل سکے. لیکن اللہ رب العزت نے ایسے الفاظ استعمال کرنے سے بھی منع فرما دیے کہ جو زو معنی ہوں، جن کے دو معنی نکلتے ہوں، بلکہ ایسے معنی، ایسے الفاظ کا استعمال کرنے کا حکم دیا کہ جس کا ایک ہی معنی نکلتا ہو، یعنی اس میں کوئی پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایزا اور تکلیف پہنچانے کا نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمانے کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کیا کرو. اس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ سے ڈرنا اور تقویٰ انسان حاصل کر سکتا ہے سیدھی اور سچی بات کہہ کے. آخری جو آیات ہیں دو، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے امانت جو اللہ نے مختلف مخلوقوں کو پیش کی تھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی. فابین ان یحملنہا، انہوں نے انکار کر دیا اس کے بوجھ اٹھانے سے. واشفقنا منہا، اور وہ ڈر گئے. وحملہا الانسان، پھر ہم نے انسان پر جب اس امانت کو پیش کیا اس نے بخوشی اس کو اٹھا لیا. فرما انہ کان ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم، بڑا جاہل. مختلف روایات ہیں کہ امانت سے مراد کون سی امانت ہے، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے، یعنی جس کو ترجیح حاصل ہے، کہ یہاں امانت سے مراد اللہ رب العزت کی طاعات ہیں، اطاعت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرو گے. عوامر یعنی جو اللہ نے حکم دیے ہیں کام کرنے کے، وہ کام کرو گے. نواہی، جن کاموں سے روکا گیا ہے ان کاموں سے رکو گے. اسی طریقے سے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں، لیکن اصل جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے تو پہلے اللہ رب العزت نے آسمان زمین اور پہاڑوں پر بھی اس امانت کو پیش کیا تھا کہ اگر ہم تمہیں تم اگر اطاعت کرو ہمارے احکامات کی عوامر و نواہی کی تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں بہت اجر و ثواب دیں گے، لیکن اگر تم نے اطاعت نہیں کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکم عدولی کی اس کے نتیجے میں تمہیں سخت سزا بھگتنی ہوگی، دوزخ میں جلنا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ رب العزت نے ایک حد تک شعور عطا فرمایا ہے، اگر وہ اس امانت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے تو پھر ممکن ہے ان کو وہ تمام شعور عطا فرما دیا جاتا ہے، یعنی مکلف کر دیا جاتا جیسا کہ انسان کو اللہ نے مکلف کیا ہے۔ اور بعد میں فرمایا کہ انسان کا معاملہ بھی یہ تھا کہ جب یہ امانت پیش کی تو اس وقت غالباً انہیں بھی ایسا شعور حاصل نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اس بار امانت کو قبول کر لیا، ہم اس کو اٹھا لیں گے، برداشت کر لیں گے، تو اللہ نے پھر اسے عقل بھی عطا فرما دی، مکلف بھی فرما دیا۔ تو چونکہ آسمان و زمین اور پہاڑوں پر اس امانت کو جب پیش کیا گیا تھا تو انہیں کہا گیا تھا کہ اگر تم اس امانت کا حق ادا کرو گے تو ہم تمہیں بہت اجر و ثواب سے نوازیں گے، لیکن ساتھ میں عذاب سے بھی ڈرایا گیا تھا کہ اگر عمل نہیں کر سکے تو وہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا کہ ہم میں یہ تحمل نہیں ہے کہ ہم جہنم کی آگ برداشت کر سکیں، تو اس لیے ثواب اور جہاں تک ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت وہ اپنی جگہ پر، لیکن عذاب سہنے کی طاقت ہم نہیں ہے۔ تو فرمایا فابینا ان یحملنہ، وہ اس کے اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا، وہ اشفقنا منہ اور ڈر گئے وہ اس امانت کو اٹھانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کے سامنے اس بات کو رکھا کہ بھائی ہم تمہیں اپنے عوامر و نواہی، اپنے حکم کی اطاعت، ہم جو ہے وہ تعال تمہیں احکامات دینے والے ہیں، احکامات ہیں اصل میں۔ تو انسان نے اس کو قبول کر لیا اور کہا کہ میں یہ برداشت کروں گا، میں اطاعت کروں گا۔ یہ ایسا ہی معاملہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے انسانوں نے کہا کہ قالو بھلا، آپ ہمارے رب ہیں، شہید نا، ہم گواہی دیتے ہیں، یعنی سب انسانوں نے کہا تھا۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد کتنے انسان ہیں جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی ربوبیت سے انکار کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے جب یہ، یعنی تمام انسانوں کے سامنے اس امانت کو پیش کیا، سب نے اس کو قبول کیا اور برضا و رغبت قبول کیا، کیونکہ یہاں پر امانت کا مطلب بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی ذمہ داری لینا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی اطاعت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں اپنی مرضی سے، اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا۔ جہاں اللہ رب العزت مجبور کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں نے بہت سے تکوینی امور ایسے ہیں جس میں انسان مجبور ہے، اس میں اس کی کچھ چلتی نہیں ہے۔ مثلا کسی نے پیدا ہونا ہے تو وہ پیدا ہو کر رہے گا، جس نے مرنا ہے وہ مر کر رہے گا، جو واقعہ وقوع پذیر ہونے والا ہے کچھ بھی کر لو وہ ہو کر رہے گا۔ یہ تکوینی امور ہے اللہ کی طرف سے، اس میں انسان کی رضا اور اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ لیکن بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں انسان با اختیار ہوتا ہے، چاہو تو تم اس کو اختیار کرو، چاہو تو نہ کرو۔ تو یہاں اس سے مراد وہی امور ہیں جو انسان اپنی رضا مندی سے جن کی ذمہ داری لیتا ہے کہ ہم یہ ان احکامات کی اطاعت کریں گے۔ تو انسان نے بھی اللہ رب العزت کے ان احکام کی اطاعت کی ذمہ داری قبول کی برضا و رغبت، ورنہ جبری طور پر اگر ہوتا تو کسی آسمان اور زمین اور پہاڑ کسی کو مجال نہیں تھی کہ وہ انکار کر دیتے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک دوسرے کا کہا بھی ہے کہ تم چاہو راضی ہو یا ناراض، تمہیں قبول کرنا پڑے۔ تو جب معاملہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو لازمی قبول کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے اس معاملے میں اختیار دیا تھا اسی لیے آسمان و زمین اور پہاڑوں نے انکار کیا، اور انسان نے اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ اپنی اس اطاعت کے حکم کو اور اس کی ذمہ داری کو قبول کیا کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انہ کان ظلوما جہولا۔ اب ظلوم اور جہول کیوں فرمایا؟ بعض نے فرمایا کہ اس لیے کہ واقعی بار امانت جو ہے اس نے اس کا تحمل کیا، اٹھایا، برداشت کیا، تو یہ بڑی بات ہے. اور بعض نے کہا کہ یہاں پر یہ ظلوم اور جہول کے زمانے ہیں وہ پیار بھرے جملے ہیں، عتاب کے جملے نہیں ہیں. جیسے بعض پنجابی زبان میں مثلا کہتے ہیں کہ بڑا چلا ہے، بڑا کملا ہے. ابھی کملا اور جھلے کا لفظ جو ہے ویسے تو پاگل کو کہتے ہیں، بے وقوف کو کہتے ہیں، لیکن یہ پیار بھرا جملہ ہوتا ہے. کوئی آدمی اگر کسی بات سے انکار کر دیتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، تو اس کو کہتے ہیں بڑا بہت ہی یہ پیار بھرا جملہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی بعض نے کہا کہ اس یہ عتاب کا جملہ نہیں ہے بلکہ پیار بھرا جملہ ہے کہ انسان نے ہمارے حکم کی اطاعت کو قبول کیا. تو باقی جو مخلوق تھی اللہ کی، آسمان، زمین اور پہاڑ، انہوں نے عذاب کے خطرے کے پیش نظر اللہ تعالی سے اس بارے امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. لیکن جب انسان کو یہ پیشکش کی گئی تو اس نے ذمہ داری اٹھا لی. بات یہ بھائی، دیکھنے میں تو بظاہر آسمان، زمین اور یہ پہاڑ، ان میں شعور نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہمارے اعتبار سے شعور نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اللہ نے انہیں شعور عطا فرمایا ہے. جس حد تک اللہ نے چاہا انہیں شعور عطا فرمایا. ہر چیز میں ایک شعور ہے، چاہے وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آئے یا نہ آئے. یہ درخت ہیں، پتھر ہیں، ان کو ایک درجے کا شعور حاصل ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وہ من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہم. دنیا میں، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، وہ من شیء الا یسبح بحمدہ، مگر وہ اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے، اس کی حمد بھی بیان کرتی. اب وہ چاہے دنیا میں کوئی چیز، میں آسمان بھی آ گیا، زمین بھی آ گئی، پہاڑ بھی آ گئے، درخت بھی آ گئے، ساری کی ساری چیزیں آ گئی، ولکن لا تفقهون تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. اب ہر ایک کی تصویر الگ ہے. چڑیا بھی بول رہی ہے، اس کی تصویر الگ ہے، اس کی زبان ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. چیل بھی بول رہی ہے، اپنی زبان میں اللہ کی تصویر کرتی ہے، اس کی تصویر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. کوا بھی تصویر کر رہا اور تحمید کر رہا ہے، لیکن اس کی تصویر ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ارے بھائی، یہ تو پرندے ہیں، درندے ہیں، جانور ہیں، جن کی بولیاں ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیں تمام انسانوں ہی کی بولیاں کون سی سمجھ میں آتی ہیں؟ بہت سے لوگ اللہ اپنی زبان میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ان کی زبان کو سمجھتا ہوں، نہیں سمجھ سکتا. تو ہر انسان کو اللہ رب العزت نے شعور کی قوت اور دولت عطا فرمائی ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر دیکھنے میں جمادات سے تعلق ہو، نباتات سے تعلق ہو، لیکن کچھ نہ کچھ شعور اللہ نے عطا فرمایا. ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہم نے ہر چیز کو جو ہے اس کی پیدائش، اس کی صورت دی، اور پھر اس کو اس کے مطابق ہدایت بھی دے دی. یعنی اتنی ہدایت ہر ایک چیز کو دی ہے کہ وہ اپنے برے بھلے کو خوب سمجھتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ دیکھیے، کچھوا پیدا ہوتا ہے سمندر کے کنارے، وہاں پر سمندر کچھوا آتا ہے، انڈے اپنے زمین کھودتا ہے، اس میں 80-90-100 جتنی بھی اللہ تعداد ہے انڈے دے کے چلا جاتا ہے، اور باقاعدہ مٹی کو دبا دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. اور اس میں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ایک آدھ فٹ ابل کے تین تین دو چار چار فٹ نیچے وہ دبا کے جاتا ہے. اب کون نکالتا ہے وہ بچے، وہاں سے کیسے نکلتے ہیں؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا ایک مرتبہ. یعنی ہمارے پاس دو صحباب سے جو ہے وہ ساحل پر گئے، تو ہم نے صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چہل قدمی جب کی ساحل پر، تو ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ بہت سارے چیل، کوے سب جمع ہیں، کتے بھی بہت سارے جمع ہیں. تو انسان کی فطرت ہے جستجو کی، تو سوچا کہ دیکھیں چلے کیا ہے. دیکھا تو وہاں پر کچھ کتے ہیں جو زمین کو کھود رہے، اور وہاں پر اوپر چیل کا ویمنڈلا رہے. تو ہم دور سے کھڑے ہو کے دیکھتے رہے کہ بھائی اتنے سارے کتے آئے ہوئے، 10-15 کتے تھے، یہ زمین کھود رہے ہیں، کیا نکالنا چاہ رہے ہیں، اس میں کیا چیز؟ ڈر بھی، خوف بھی محسوس ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے کوئی دبا کے کوئی چلا گیا ہو، کسی چیز کو، کوئی لاش ہو، کوئی انسان ہو، کیا ہے؟ اس لیے قریب بھی نہیں تھا، دور سے دیکھتے رہے. تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں سے اچانک جو ہے نا، یعنی کافی گہرائی جب وہ ہو گئی، تو اس میں سے کچھوے کے بچے جو ہے وہ نکلنے شروع ہوئے. اور نکلتے ہی دیکھیے، وہ آبادی کی طرف بھی تو جا سکتے تھے انسان کی، لیکن اللہ نے ان کو سوجھبوجھ ادا فرمائی. وہ بجائے انسانی آبادی کی طرف جانے کے، نکلتے ہی فوراً سمندر کی طرف دوڑے. اب اس میں سے کوئی کتا اپنے منہ میں دبا کے لے گیا, کوئی چیل پنجوں میں دبا کے لے گئی, تو مطلب ایسے پرے ایسے بھی ہوا, اور کچھ جو ہے وہ اپنی جان بچا کر سمندر کی طرف بھاگے. تو ہم نے دیکھا کہ کتنے جو ہے وہ ان کے ترنے والا بن گئے کتوں کے, اور کتنے جو جان بچا کر سمندر میں چلے گئے, لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی انسانی آبادی کا رخ نہیں کیا. یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ نے ہر ایک کو عطا فرمائی. تو یہ سوجھ بوجھ پیدا ہوتی کس نے عطا فرمائی بتائی؟ انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے اور نکلتے ہی اس میں یہ سوجھ بوجھ ہے, کس نے عطا فرمائی؟ اور پھر نکلتے ہی جیسے سمندر میں گیا وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے. یہ تیرنا کس نے سکھا دیا؟ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے, نکلتے ہی تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا اور اس نے جناب دانا چگنا شروع کر دیتا ہے. چگنا کون شروع سکھاتا ہے؟ بطخ کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے, نکلتے ہی اس کو تیرنا بھی آتا ہے, اس کو کھانا پینا بھی آتا ہے. بکری کا بچہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد دودھ پینے کی صلاحیت رکھتا ہے, پورے طور پہ چلتا ہے, پھرتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے. تو یہ ہدایت کون عطا فرما رہا ہے؟ ظاہری طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بے عقل, لیکن اللہ نے ان کو اتنی عقل ضرور عطا فرمائی ہے, اتنا شعور ضرور عطا فرمایا ہے جس سے وہ اپنے فائدے کی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں, نقصان کی چیزوں سے بچ سکتے ہیں. چنانچہ یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے, کچھوے 100 انڈے دیتے ہیں, اگر سارے کے سارے زندہ رہتے ہیں کوئی بھی نہ مرا کرتا تو پورا سمندر کچھوں سے بھر جاتا. کہ اللہ کی حکمت ہے کہ کچھ بچ جاتے ہیں, کچھ مر جاتے ہیں. بلی 4-4, 5-5 بچے دیتی ہے, کتے 10-10, 12-12 بچے دیتے ہیں, اگر سارے کے سارے زندہ رہتے نہ مرا کرتے ساری زمین ہی کتوں سے بلیوں سے بھر جاتی. لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ اس میں سے 2-4 سلامت رہتے ہیں, باقی سب اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیے سوجھ بوجھ کی بات کہ مرغی اپنے بچوں کو لے کر چلتی ہے, جہاں اس نے دیکھا خطرے کی چیزیں فوراً پر پھیلائے اور اپنے بچوں کو سمیٹ کے بیٹھ دی. یہ سمجھ کس نے دی؟ ورنہ وہ کچھ بھی نہ کیا کرے, لیکن ذرا سی اس کو اگر آٹ ہوتی ہے وہ خطرے کی چیز ہے وہ فوراً پروں کو پھیلاتی ہے جناب, اور سارے بچے جو ہیں وہ بھی فوراً ماں کی پروں میں دوڑ جاتے ہیں. کس نے سکھائی یہ بات؟ تو یہ شعور اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمایا ہے, اتنی ہدایت ان کو ضرور دی ہے کہ وہ اپنا تحفظ کر سکے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو بھی یہ تمام چیزیں دی. اگر وہ اس کو قبول کر لیتے آسمان و زمین تو بعض روایت کے مطابق ممکن تھا اللہ تعالیٰ انہیں پھر عقل و شعور مزید عطا فرما دیتے, مکلف فرما دیتے, جیسا کہ انسان کو اللہ نے مکلف کیا. کیونکہ ممکن ہے کہ ابتدان جب یہ امانت قبوج دیا گیا اس وقت وہ شعور نہ ہو اس میں, لیکن بعد میں پھر اللہ رب العزت جب انہوں نے بارے امانت کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے وہ شعور انہیں عطا فرما دیا. اب اس بارے امانت کے ذریعے سے جو انسان نے اٹھایا ہے, یقیناً اس میں ایک اعتراض ذہن میں بات آتی ہے کہ بھائی انہ کان ظلوم جہولا, جو اللہ نے کہا اگر اس کو ہم محبوبانہ جملے پر محمول نہ کریں بلکہ سمجھیں کہ واقعی اللہ نے ظالم اور جاہل کہا ہے انسان کو, تو اس میں انبیاء بھی ہیں, اس میں اولیاء بھی ہیں, اس میں صحابہ کرام بھی ہیں, اس میں بڑے نیک لوگ بھی ہیں. فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اسی امانت کے تحمل کے لیے اللہ نے اس کو جو ذریعہ بھی بنا دیا آزمائش کا, کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ان کے لیے انعامات. چنانچہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بتمام و کمال صحیح طریقے سے اس امانت کے بوجھ کو کا تحمل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کو نبھایا. نتیجتاً ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں, غلطیوں سے پاک ہیں, گناہوں سے پاک ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اور اسی طریقے سے جو اولیاء کرام نیک لوگ ہیں وہ بھی محفوظ ہے, اگر غلطیاں ہو جاتی ہیں تو وہ استغفار کر لیتے ہیں. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جب امانت کا بوجھ انسان نے اٹھا لیا تو آگے فرمایا کہ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات, تاکہ اللہ رب العزت عذاب دے اس کے ذریعے سے. نتیجتاً کیا کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو مشرک مردوں کو اور عورتوں کو مشرک مردوں کو اور عورتوں کو, اور جہاں تک اہل ایمان کے جو ذمہ داری نبھاتے ہیں امانت کی, تو ویتوب اللہ علی المومنین, اور اللہ تعالی رحمت کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں, رحمت کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں علی المومنین, اہل ایمان پر مردوں پر, والمومنات عورتوں, تمام ایمان جو ہے وہ عورت بھی جو مرد ہیں عورتیں.
تو جن لوگوں نے ذمہ داری نبھایا اللہ رب عزت نے وہ انعام سے رسم اور معاشرے مل گئی ہے انہیں کے بنائے اللہ غفور ہے البخش اللہ غفور ہے ابو انسان فرمایا کہاں قال ولا بھولنا تهدي قال بھولنا تهدي ہاں نہیں نہیں بتائیے یہ قال ولا نے مجھے جلو بلا اللہ پوری اللہ سروں کے مہاب نے وہ کہاں نے قال قال ابن قال ہمارے رب
تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں مومن مرد ہوں یا عورتیں فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں نے ہاں اس طرح کہا تھا کہ دنیا میں آنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا تو بلا جو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں تو فرمایا قالو بلا کو بھول نہ پائے یہ اہل دل سے مراد اللہ والے اللہ والے اس قالو بلا کو بھولے نہیں دنیا میں آنے کے بعد ہاں اس طرح کہا تھا کہ نہیں کہ نہیں رہے انہوں نے ساری زندگی اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کی پھر اطاعت کرتے رہے اللہ کے احکامات کی اپنے اوپر انہوں نے بوجھ سہ لیا اپنے لیے تکلیفیں برداشت کر لی اور اپنی آرزوؤں کا خون کر لیا انہوں نے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں توڑا اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی بندے پسند ہیں کہ اپنے دل کا خون کر لیں اپنی آرزوؤں کو پامال کر لیں اپنی خواہشوں کو ترک کر دیں جو ناجائز ہیں لیکن اللہ کے احکامات کو نہ توڑے بس اصولی بات یہ اور اللہ کے احکامات کو جو نہیں توڑتے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ان احکامات پر عمل کرتے ہیں وہی مرد و عورت ہیں جنہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا تھا پھر اس کو نبھایا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اس ذمہ داری کو جو ہم نے قبول کیا ہے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اپنے ان نیک مومن بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت میں انعامات تیار کر رکھے ہیں اس قسم کے انعامات کے جو کسی کان نے سنے نہیں آنکھوں نے دیکھے نہیں اور دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان تمام انعامات سے اپنے فضل و کرم سے نواز دیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ سورت ختم ہو گئی احزاب انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو آگے سورہ سبا اللہ نے چاہ تو بیان کی جائے گی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں عافیت نصیب فرما ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ صحیح صحیح باتوں کو قبول فرما کوئی بات زبان سے بے خیالی میں نکل گئی ہو اسے معاف فرما اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما ہمارے مدرسے کے طلبہ کے بلکہ تمام مدارس میں اس وقت وفاق المدارس کے امتحانات ہو رہے ہیں اور کئی مدارس والے اپنے اپنے مدرسوں کا بھی امتحان لے رہے ہیں ان سب کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اعلیٰ درجے کی سب کو کامیابیاں عطا فرمائے دنیا کی کامیابی بھی عطا فرمائے آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ظاہری اور باطنی ترقیاں ہمیں عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے فضل سے شیطان کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما کر اپنی مضبوط حفاظت و پناہ ہمیں عطا فرما دیجئے جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین